بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة جماعة عقيدة قرآن وسنة السلف الصالحين كبوشينة درس جاری ہے، اسباب البدعت پہ ہم بات کر رہے تھے اس درس میں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں دسویں اصل پہ. اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے دسواں اصل ہے، یہ دسواں اصول ہے جس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کا موقف بدعت اور البدعت کے متعلق کیا موقف ہے، اور اسباب البدعت پہ بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں تین سبب بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، کون سے ہیں اسباب البدعت؟ آپ نہیں تھے پچھلے درس میں، آپ کی جان چھوٹ گئی. بارک اللہ. پہلے جہالت، دوسری وجہ خواہش نفس کی پیروی، اتباع الہوا. تیسری ہے غلط فہمی کے پیچھے لگنا، غلط فہمی ہے. آج کے درس میں چوتھا سبب بدعت کا، عقل پر اعتماد کرنا، محض عقل پر اعتماد کرنا، عقل پر بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اپنے عقل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، ورنہ انسان جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. تو عقل سے اللہ تعالیٰ انسان کو نوازا ہے، اور اسی سے اس انسان کی پہچان ہوئی ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ بلند، اس پوری کائنات میں بلند مرتبے پر فائز ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عقل کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتا رہے، کیونکہ انسان جیسا خود کمزور ہے اس کی عقل بھی اتنی ہی کمزور ہے. اس کی عقل اس جسم سے الگ نہیں ہے، عقل جسم کا حصہ ہے. جیسے انسان کے ہاتھ کمزور ہیں کہ جو اٹھانا چاہے آپ اٹھا سکتے ہیں، 10 ٹن اٹھا سکتے ہیں آپ، 10,000 کلو، 1 ٹن اٹھا سکتے ہیں 1,000 کلو، 500 اٹھا سکتے ہوں گے، 200 تو اٹھا سکتے ہوں، 200 بھی نہیں، ان کے لیے بھی خاص پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے بازو کمزور ہیں، ہم وہ نہیں اٹھا سکتے جو ہم چاہتے ہیں، اتنا اٹھا سکتے جتنا ہمارے اندر طاقت ہے. ہمارے پاؤں اتنا اٹھا سکتے ہیں جتنا ان میں طاقت ہے. تو پھر ہماری عقل بھی محدود ہے کہ نہیں؟ عقل لامحدود نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری عقل لامحدود ہے، جو کچھ عقل ہمیں کہے گی وہی حق ہے، جو عقل نہیں سمجھے گی، جو عقل برا لگے گا وہ باطل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ ہمیں نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا، اپنے نفس کے حوالے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیونکہ ہم خود بھی کمزور ہیں، ہمیں عقل بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے حوالے کیا ہے بس. اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا کوئی چارہ نہیں، کوئی طاقت نہیں ہماری الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کی دلیل دیکھیں کہ عقل جو ہے، محض عقل پہ بھروسہ کرنا غلط ہے، جائز نہیں. اور جس نے عقل پہ بھروسہ کیا وہ ہلاک ضرور ہوا، یاد رکھیں، محض عقل پہ بھروسہ کرنا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل کو چھوڑ دیں، بغیر عقل کے تو آپ کی پہچان ہی نہیں ہے. لیکن عقل کو شریعت کے حدود کے اندر سمجھیں. دیکھیں عقل جو ہے دو قسم کی ہے، ایک وہ عقل جو شریعت کی حدوں سے پار ہے، آگے ہے، آزاد ہے، وہ عقل جو شریعت کی حدوں سے آزاد ہے، یہ بیچارے عقل ہے، مسکین عقل ہے. یہ عقل بگاڑتی زیادہ ہے، بناتی کم ہے. اور جن لوگوں کی یہ عقل ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بگاڑا زیادہ ہے، بنایا کم ہے. اور بنانے بگاڑنے سے مقصد یہ نہیں کہ انہیں کسی نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، کسی نے جہاز ایجاد کیا، کسی نے ٹینک ایجاد کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی آپ کو بھلائی ملے، اور آخرت میں بھی آپ کو بھلائی ملے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نیوٹن صاحب نے ہمیں بہت سارے قوانین دیے ہیں فزکس میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کہاں ہے بیچارہ، اس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ جاپان نے ہمیں ٹویوٹا گاڑی دی ہے، پتہ نہیں کون کون سی گاڑی دی ہے، آپ گنے کے تھک جائیں گے. چلاتے ہیں، مزے کرتے ہیں, خود کہاں ہیں؟ مسلمان 1% سے بھی کم ہیں جو پورے جاپان میں. تو محض وہ عقل جو آزاد عقل ہے وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے کو نہیں اپنا سکتی. آزاد عقل کامیابی کے راستے کو نہیں اپنا سکتی, یاد رکھیں. دوسری عقل ہے جو شریعت کے حدوں میں رہنے والی عقل ہے. میں اس عقل کی بات کر رہا ہوں. یہ عقل خوبصورت عقل ہے اور ہر انسان کو اس عقل سے خوبصورت ہونا چاہیے. مجھے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہیے اس خوبصورت عقل سے. یہ وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور پیار کے اور حضرت کے فرمان سے آگے بڑھنا جانتی نہیں. اس عقل کا قدم اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, لیکن رکھتی وہاں پر جہاں پر اجازت ہو رکھنے کی. اجازت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گا؟ تو شریعت کی حدوں سے یہ عقل گر چکی ہے اور اسی عقل میں خیر و عافیت ہے. اور یہی عقل تھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی, ان کے صحابہ کرام کی, محدثین کی, فقہا کی, امت کے علماء کی, جتنے بھی یہ خیر والے لوگ اور اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو لوگ آئے ہیں سارے, یہ سارے کے سارے جو ہے اس خوبصورت عقل سے مزین تھے. اور ان کے برعکس دیکھیں, ان کی ضد میں میں مثالیں بیان کروں گا. وہ لوگ جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کے اور کہتے ہیں ہماری عقل ہی کافی ہمارے لیے, انہوں نے واللہ قدم قدم پر ٹھوکر کھائی ہے, قدم قدم پر. اور نہ رہی ان کی عقل اور نہ رہی ان کی دنیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت 36 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اور یہ جائز نہیں تھا کسی مومن مرد کے لیے, مومنہ عورت کے لیے, کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ بیان کر دے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی کیا الخیر پر اپنا کوئی اختیار ہو. اور اختیار کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کی بنیاد پر یا کانوں کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ان یکون الخیرۃ من امرہم, اور جب کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیتا ہے, اپنے عقل کو آگے کر لیتے جو وہ چاہتا ہے اسے اختیار کرتا ہے, تو وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نافرمان. ومن یعص اللہ ورسولہ, پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, فقد ضل ضلالا مبینا, بس تحقیق وہ شخص گمراہ ہوا, کھلی گمراہی میں گمراہ ہوا. یہ چھپی گمراہی, یہ کھلی گمراہی ہے کہ کوئی شخص اپنا اختیار قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دے, اپنے عقل کو آگے کرے. تو یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ, جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا, جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے جوڑا, اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کر دیا. اپنے اپنے آپ کو کس چیز سے جوڑا ہوا ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے پینے کے حوالے کر دے گا, تمہاری زندگی کھانے پینے میں رہے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو مال و دولت کے حوالے کیا ہے تو پھر دینار و درہم کی آپ غلامی کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے حوالے کر دیں گے. آپ کماتے رہیں گے کماتے رہیں گے کماتے رہیں گے, تھک جائیں گے لیکن کبھی سکون نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ کہ آپ غلامی دینار و درہم کرنا جانتے ہیں, رب کے غلام کب بنے آپ. اور اسی طریقے سے جو لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل سے جوڑ دیتے ہیں عقل کے حوالے کر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقل کے حوالے کر دیتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے اللہ، کتنی تعجب کی بات، اور بڑی بات ہے کہ کسی شخص کو، کسی مسکین حقیر فقیر انسان کو اللہ تعالیٰ کہے جاؤ میں نے تمہیں تمہارے اپنے حوالے کیا، جاؤ میں نے تمہارے عقل کے حوالے کیا. اس کا کیا رہے گا، کیا باقی رہے گا اس کا؟ اور ان گھوڑوں بھی شامل ہیں جو کالے دھاگے باندھ لیتے ہیں اور کہتے بس یہ تمیز ہے، یہ کالا دھاگا ہے، بیڑا پار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی یا کسی نے کسی چیز سے جوڑا، اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اب یہ کاغذ کا ٹکڑا یا یہ کالا دھاگا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے تو آپ کا ہوگا کیا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور اگر یوں آپ کہتے ہیں توکلت علی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سب کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حال بھی جانتا ہے، میں کس حال ہوں، کتنا فقیر ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں. میں جب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں تو رب العزت سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے کسی مخلوق کے حوالے نہیں کرے گا اور نہ ہی مجھے اپنے حوالے کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے. کون سی دعا تھی پچھلے درس میں پیار کی تھی؟ یا حی یا قیوم، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. ترى غور كريم الفاظ من الله. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. واصلح لي شأني كله، میرے سارے کے سارے معاملات تو ہی درست فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، بس تو ہی میرے سارے معاملات درست کر دے. نوکری میں پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، صحت کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہو، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کیے ہیں، جس پر تو راضی ہے تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. واللہ یہ دل جو ہے اطمینان اور سکون سے بھر جاتا ہے. پھر دنیا میں سے کچھ ملے یا نہ ملے، اتنے کافی کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے، میرا رب تجھ پر راضی ہے. اس احساس کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا کتنی عظیم بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے. اللہ، بعض لوگ آئے اہل بدع میں سے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو محدثین بڑے بے وقوف لوگ ہیں ان کے نزدیک، ارے کیا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، کبھی سفر کر رہے ہیں شام کی طرف، کبھی سفر کر رہے ہیں عراق کی طرف، کبھی سفر کر رہے ہیں مصر کی طرف، کبھی سفر کر رہے ہیں مکہ کی طرف، کبھی مدینہ کی طرف، دنیا کا کونا کونا چھان مارا ہے اور ایک حدیث کی تلاش میں جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہارے پاس بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس عقل کی بنیاد پر تولتے رہو. جو تمہیں اچھی لگے، جو عقل کو اچھی لگے وہ حدیث ٹھیک ہے، جو اچھی لگے تو اسے چھوڑ دو. بھائی کیا ضرورت ہے قواعد پڑھنے کی، اصول پڑھنے کی، بھی یہ علم حدیث کے اصول کا علم ہے، یہ علم فقہ کے اصول کا علم ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہو اپنے؟ کیا یہ علم صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا، ہم حاصل کریں؟ کیا ضرورت ہے صحابہ کرام نے، انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، ہمیں ہمارا وقت میں ضائع کرتے ہو تم لوگ. تو انہوں نے اس غلط فہمی میں، شیطان کے اس بہکاوے میں آ کے انہوں نے ایک خوبصورت اور بہترین راستہ تھا علم اور تعلیم کا، وہ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اپنے عقل کے حوالے کیا. جہم بن صفوان آئے، بہترین زمانہ تھا، دوسری صدی کا آغاز تھا، اور اس شخص نے دیکھا کہ بھئی یہ عجب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، بس بلکہ ان سے ایک سوال کیا گیا، دیکھیں تعجب کی بات، دیکھیں کسی بت پرست نے کہا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ ہے آپ کے سامنے، اس کی شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں. آگ کا پجاری آگ کی عبادت کرو آپ کے سامنے ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہمیں دکھاؤ، اگر نہیں ہے، نہیں دکھا سکتے، پھر موجود ہی نہیں ہے. ہم نہیں مانتے. یہ ہمارے معبود ہیں, وہ آتمجوان کے معبود ہیں, وہ کرسچن کے معبود ہیں, وہ یہودیوں کے معبود, فلاں کے معبود. آپ کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ. اس شخص نے کیا کیا؟ دیکھیں بہترین زمانہ ہے, اللہ کے گھروں میں مساجد میں دروس ہو رہے ہیں. اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں گئے اور دروازہ بند کر 40 دن تک باہر نہیں نکلے. یہ چیلے وہاں سے نکلے ہیں, دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے. کس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے جانتے ہیں آپ؟ کس عالم کے ساتھ, کس رہنما کے ساتھ جو اس کو رہنمائی کرتا ہے؟ عقل, بارک اللہ فیک. اپنے عقل میں ڈھونڈتے گئے, غوطہ مارتے گئے اور ہیرے نکالنے کی کوشش کی. 40 دن کے بعد ان کے ہاتھ میں گندگی تو لگی, ہیرا کوئی نہ ملا ان کو, لیکن وہ گندگی 40 دن کے بعد ایک کمرے میں زندگی گزارے, دیکھے کیا حال ہوتا ہے. ادھر ہی کھانا پینا, باہر نکلا نہیں, کیا جواب دیں گے؟ وہ تو پوچھیں گے بھائی اب کیا منہ دکھائیں گے ان کو, بےچارے کا منہ نہیں تھا دکھانے کے لیے. تو باہر نکلا اور کہا دیکھو میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ رب جو ہے نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا کے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, اس کا کوئی وصف نہیں, اس کا کوئی نام نہیں. کیونکہ تم لوگ جن معبودوں کی بات کرتے ہو باطل معبود ہے, میرا معبود سچا ہے. اگر اس کا کوئی نام ہوتا, اس کا کوئی صفات ہوتے تو تمہارے معبودوں کی طرح برابر ہو جاتے, مشابہت ہوتی. اس لیے میرا معبود ایسے جیسے کہ تمہارا معبود ہے. تو اس نے انکار اسماء و صفات کا فتنہ اس امت میں بویا, اور یہ فتنہ آج تک بھی موجود ہے میرے بھائیوں, آج تک. عقل کو آگے کیا, جرت کی, ناکام ہوا, اور اس کے شاگرد اس کے بعد اس فتنے کو بڑھاتے گئے. اہل علم کی طرف رجوع نہ کیا, علماء موجود تھے, تابعین بڑے تابعین موجود تھے, ان کے رخ نہ کیا. رخ کیا تو کالی کوٹھڑی کی طرف, اپنے آپ کو قید کر لیا. اگر تھوڑے سے عقل مند ہوتا ہے یا عقل والا, دیکھیں عقل والا ہمیشہ عقل سے مار کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے عقل کے حوالے کے وہیں سے مار کھائی. اگر تھوڑا سا عقل مند ہوتا تو کس کے پاس جانا چاہیے تھا اسے؟ عالم تابعین, جب تابعین کا زمانہ ہے اور موجود ہے تابعین جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے. میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو عالم ڈھونڈنا پڑے گا, کس کے پاس جاؤں سوچنا پڑے گا. تابعین پوری دنیا پھیلے ہوئے تھے, یعنی ہر جگہ تابعین موجود. مکہ میں بھی تھے, مدینہ میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے, شام میں بھی تھے, عراق میں بھی تھے, جہاں تک مسلمان موجود وہیں پر تابعین موجود تھے. لیکن ان کی طرف نہ گیا, بلکہ ان کی مذمت کرتا تھا. یہ ایک شخص. دوسرا شخص جس نے عقل کو آگے کی, وہ حسن بصری کے شاگرد واصل بن عطا اور عمر بن عبید. ایک مسئلہ آیا کہ گنہگار کبیرہ گناہ کا مرتکب سود خور حرام کھانے والا مسلمان جو ہے وہ کیا ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اپنا امام حسن بصری نے فرمایا کہ وہ ابھی بات کرنے والے تھے, اس شاگرد پہلے بات شروع کر دی. دیکھو بے ادبی, دیکھیں بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں, بڑے عجیب سے لوگ ہوتے ہیں. کہ امام صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے دنیا میں, وہ دونوں کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے, وہ جگہ کون سی ہے کہاں ہے پتہ نہیں کہاں سے, لیکن دونوں کے بیچ میں ہے, اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں کافروں کے ساتھ. امام صاحب نے فرمایا, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے, نہیں بات یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان ہے وہ اپنے اسلام سے مسلمان ہے اور اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, تو وہ مسلمان فاسق ہے یا مومن فاسق ہے؟ تو آپ دائرہ صرف نہیں خارج کر سکتے اسے, اور نہ اسے مکمل مومن کہہ سکتے آپ. ایمان کمزور ہوا, گناہ ہو گیا اسے. تو اس نے کہا نہیں. اب جرات دیکھیں, استاد کے خلاف سر اٹھا کے بات کرنا, اور اس سے بڑھ کے جرت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آج کے بعد میں تمہارا شاگرد نہیں, ہمارے راستے الگ, اور جا کے سامنے کونے میں بیٹھ گیا. اس سے بڑھ کے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو بعض شاگرد امام صاحب کے تھے ان میں سے بعض لوگ اس کے ساتھ چلے گئے اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. عقل تو یہ کہتی ہے جب حدیث میں آیا ہے کہ مومن نہیں ہے, اور دلیل کافر کی کوئی دلیل بھی نہیں, تو نہ مومن ہے نہ کافر ہے, ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے, یا مومن کافر دونوں کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ عقل تو نہیں مانتی کہ مومن بھی ہے کافر یہ بھی دونوں, مومن بھی فاسق بھی ہے دونوں, نہیں ہم نہیں مانتے. عقل پہ تولا, حدیث پہ نہ تولا, علم پہ نہ تولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حدیث قدسی میں, اب جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں ایمان کے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو مومن ہے کہ نہیں؟ سزا کیوں کھا رہا تھا؟ وہ فاسق ہے, محرم کا ارتکاب کیا ہے. تو مومن فاسق ہے کہ نہیں؟ اس حدیث میں دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ مومن بھی ہے فاسق بھی ہے میرے بھائی. تو امام حسن بصری نے اس علم کی بنیاد پر حدیث بھی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی, آپ سلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے سر پہ چھتری کی طرح, جب کوئی شخص سود کھاتے اس کا ایمان سر پہ چھتری کی طرح نکل جاتا ہے. تو ایمان تو نکل گیا, تو کافر ہو گیا, اور ایمان تو نکل گیا لیکن کیا وہ کافر ہے اس کی دلیل نہیں ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں وہ بیچ بھی کی منزلت میں ہے. تو عقل کو آگے کیا, اور عقل سے پتہ کتنے ذہین لوگ تھے, پتہ ہے آپ؟ واصل بن عطاء جو ہے توتلے تھے, توتلے رے کا لفظ نہیں کہہ سکتے تھے. تو کسی نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے, یعنی تاکہ یہ شخص جب بدعتی ہے تو تھوڑا سا اس شخص کی ذلت لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے کہ دیکھیں صحیح بات کر نہیں سکتا تو اپنا اس نے فرقہ بنا لیا ہے. اس شخص نے کہا یوں کہو اگر تم اپنے آپ کو کچھ ہی سمجھتے ہو, امر الامیر بحفر البئر فی قارعۃ الطریق, ہر لفظ میں رے کا حرف ہے رے. تو وہی سننا چاہتے تھے امر الامیر, یوں کہتے سب ہنستے. اس کی ذہانت کی داد دیکھیں انتہائی, سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات بخشے ہیں. دیکھیں توتلا ہونے کیا مشکل ہے, لیکن اتنی ذہانت سبحان اللہ. اس شخص نے یہی جملہ کہا بغیر رے کے حرف کے, یہی ایک ہی معنی ہے, اوزع القائد بقلب القلیب فی الجادہ. کوئی رے کا حرف ہے؟ دیکھیں امر الامیر, امیر نے قرآن نے حکم دیا بحفر البئر کہ کنواں کھودا جائے, فی قارعۃ الطریق راستے کے درمیان میں, راستے میں کنواں کھودا جائے. اس نے کیا کہا؟ اوزع یعنی امر عربی میں حکم دیا. القائد اور امیر میں کوئی فرق ہے؟ امیر قائد ایک ہی چیز ہے نا. بقلب القلیل, قلیل کہتے ہیں گڑے کو, کہ اس کو بنا دینا قلب قلیل. فی الجادہ, جادہ کہتے ہیں میدان کو, راستے کو. سبحان اللہ, ایک ہی معنی ہے. لیکن اور دیکھیں یہ بات نہیں کہ اس نے گھر میں گئے وہ سوچتا رہا, نہیں, فوراً یعنی حاضر دماغی. دیکھیں یوں سوال ہے فٹ جواب, اور یہ حاضر دماغی بھی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک انعام ہے. سبحان اللہ, یہ بھی انعام ہے. لیکن دیکھیں لوگوں نے عقل کو کہاں استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار, قرآن مجید مخلوق ہے, اور اس طریقے سے باطل عقائد لے کے آئے ہیں, اور عقل سے عقل کو آگے کہ عقل سے بار کے. پھر ابو حسن اشعری آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بھی مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفات میں صرف سات مانتے ہیں کہ عقل بھی گواہی دیتا ہے, باقی نہیں مانتے ہم. سات صفات یہ ہیں, زندگی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا ارادہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا سننا, اللہ تعالیٰ کے کلام, بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, بات بھی کرتا ہے. یہ سات صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ان کے علاوہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کیونکہ عقل نے ان سات صفات گواہی دی ہے, اور ہم دیکھا شریعت نقل میں بھی, شریعت میں بھی اس کے دلیل موجود ہم نے لیا ہے. جو باقی صفات ہیں عقل نہیں مانتی ان کو, کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے. دیکھیں عقل کتنی اندھی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے, اگر سمیع و بصیر آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور ہمیں تشبیہ لازم نہیں ہے, تو تب رحمان رحیم بھی مان لیں, کریم بھی مان لیں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ تشبیہ نہیں. دونوں میں فرق بھی ہے, کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق اس میں ہے کہ آپ کے عقل جو جس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ عقل نہیں ماننا چاہتے. پھر اور مزے کی بات ہے سبحان اللہ, دیکھیں کہ امام حسن اشعری آخر وقت توبہ کر چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی الابانۃ فی اصول الدیانہ, اور انہوں نے اپنے اس باطل عقیدے سے رجوع کر لیا, اور اپنی کتاب لکھی, بڑی پیاری کتاب لکھی. اور اگر کوئی شخص میرے عقیدے کے بارے میں پوچھے تو میرا یہ عقیدہ ہے, اہل بدعہ کا یہ عقیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کمر کو مجھے سبحانہ و تعالیٰ, پورے جو صفات کے باب صفات جہاں پر انہوں نے پہلے انکار کیا اس کا پھر اقرار کیا اور ان کتاب لکھ لیا. پھر ابو منصور ماتوریدی آئی, امام ابو منصور ماتوریدی, انہوں کا نہیں سات صفات تو ہیں, ایک آٹھویں بھی صفت تکوین, ساتھ وہ عقل یہ بھی کہتی ہے, ایک آٹھویں صفت بھی. دیکھیں جب عقل کی بات آتی ہے تو پھر کچھ رہتا نہیں ہے. جو ہم نے عقل کو آگے کیا سب کا انکار کیا, معتزلہ نے عقل کو آگے کیا. دیکھیں عقل کیسے لڑتی ہے آپس میں, اگر اللہ ہمیں عقل کے حوالے کر تو ہم بھی لڑ پڑتے, سبحان اللہ. دیکھیں تو جو ہم نے سب کا انکار کیا, ہر نام کو ہر صفت کا, اللہ تعالیٰ کوئی نام نہیں کوئی صفت نہیں. معتزلہ نے کہا نہیں نام میں صفت نہیں ہے. اشاعرہ نے کہا نہیں نام بھی ہے صفات میں صرف سات ہے. ماتوریدی نے کہا نہیں اللہ کے نام بھی مانتے ہیں اور صفات ساتھ نہیں آٹھ مانتے ہیں. سبحان اللہ, اس طریقے سے اختلاف بڑھتا گیا, امت میں انتشار پیدا ہوتا گیا. وجہ کیا ہے کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو اپنے عقل کے حوالے کر دیا. عبد الرحمن بن ملجم کی بات میں بعد میں کروں گا, وقت کافی ہو گیا. اچھا پانچویں وجہ, پانچویں سبب جو ہے بدعت کی, التقلید والتعصب, اندھی تقلید کرنا اور تعصب ہر ترمی پر قائم رہنا. اس دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. سورة البقرة 170 میں, البقرة 170 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے مشرکین سے اتبعوا ما أنزل الله, اس کی اتباع کرو پیروی کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ وحی کی, قرآن کی, حدیث کی. قالوا وہ جواب میں یہ کہتے ہیں بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جو جس چیز جو کچھ ہم نے اپنے باپوں سے حاصل کیا ہے, جس چیز پر ہمارے باپ دادا تھے اسی چیز کو ہم اپنائیں گے, اس کی اتباع کریں گے. اور دوسری آیت میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیات بڑی پیاری آیات ہیں, اور دیکھیں ان کی سزا دیکھیں جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں, ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, جو کچھ ان کے امام نے کہا وہی ان کے لیے دین بن گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, احادیث ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, صحابہ کرام کے اقوال ہے, سلف کے اقوال ہے, تو اسے کچھ ڈال دیتے ہیں, نہیں جو میرے امام نے کہا ہے وہ کافی ہے. اور کتنی خطرناک باتیں ہم سنتے ہیں بعض کتابوں میں, یعنی اصول کرخی میں وہ اصل لکھتے ہیں کہ جو بھی آیت ہمارے اصحاب کے خلاف ہے وہ آیت منسوخ ہے, اور جو حدیث ہمارے اصحاب کے خلاف ہے. یعنی یہ باتیں کرنا, یعنی اللہ کی کلام منسوخ ہو گیا آپ کے امام کے قول کی وجہ سے, اور حدیث منسوخ ہو گئی یا کوئی اور وجہ, کسی اور وجہ کی بنیاد پر آپ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے, کہ کوئی اور وجہ ترجیح کی کوئی وجہ آپ نے ڈھونڈ لی ہے کہ یہ حدیث جو اس پہ عملی کریں گے کیوں, یہ پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ جو امام کا قول ہے وہی دین بن چکا ہے. یہ قاعدہ کہاں ہے کہ ہمارا دین مرد سے نہیں پہچانا جاتا, ہمارے مرد دین سے پہچانے جاتے ہیں. امام بخاری کون ہے, میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے تعریف کی ہے, میرے کو چاچے کا پتر ہے, کون ہے امام بخاری, کیا لگتا ہے میرا, سیدھی سی بات ہے, کیا میرا کوئی رشتہ دار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اسے تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک علم حاصل کیا ہے, ایک بنیاد رکھی ہے اور عالم ہے, اور انہوں نے جو خزانہ ہمیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کروڑ رحمتیں نازل فرمائے, اور جتنی مسلمانوں سے استفادہ حاصل کیا ہے, تو ہم تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ کہ ہمیں امام بخاری کو پہچانا حدیث کے علم سے, دین سے پہچانا ہے, ورنہ وہ کون تھے. لیکن یہ عقیدہ یا یہ نظریہ جو ہے کہ لوگوں کو پہچانا, دین کو لوگوں کے قول سے پہچانا جاتا ہے, یہ تو کرسچن کا دین ہے, نصارہ کا دین ہے, کہ جو بھی پادری کہتے ہیں وہ دین ہے ان کے لیے. بس آپ توبہ بھی براہ راست نہیں کر سکتے, آپ پادری کے پاس جائیں گے, وہاں پہ بیٹھیں گے, گھٹنے ٹیکیں گے, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, باریک دینیں بیان کریں, وہ مزے میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے چھوٹی سی کوٹری میں, ایسے ہاتھ پہ ایسے گال پہ ہاتھ رکھے مزے لے رہا ہوتا ہے, وہ بیچارہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے جو توبہ کرنے آیا ہے, اس نے اپنی غلطی کی باریک دینی تک بیان کرنی ہے, کون سا گناہ اس نے کب کیسے کیا ہے. نعوذ باللہ فمن نعوذ باللہ, جو اگر اس نے کہا تمہاری توبہ ہو گئی تو ہو گئی, اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوئی تو ابھی اس کو توبہ نہیں ہوئی. الغرض ہمارے شریعت میں اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے مرد اس دین سے پہچانے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا اس پہ غور فرمائیں، یہ آیات سورۃ الاحزاب آیت 67 اور 68 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو الٹا سیدھا کر دیا جائے گا جہنم آگ کے اوپر۔ آپ دیکھتے ہیں جب توے کو روٹی پکنی کیسے پکتی ہے، اس کو الٹا سیدھا کیا جاتا ہے۔ بعض قیامت کے دن بعض چہرے ایسے پکیں گے میرے بھائی، ایسے چہرہ سیدھا ہوگا آگ پہ پھر الٹا ہوگا، ایک طرف پک جائے گا پھر دوسری طرف، ایسے چہرے، یہ چہرے، یہ انسان کا وہ جسم کا حصہ جو سب سے زیادہ شریف اور قابل احترام حصہ ہے۔ اب غور کریں، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خاص ہے، کوئی چیز آپ کے سامنے گرتی ہے، کوئی مات ہے، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ انجانے میں اپنے ہاتھ منہ چھپا دیتے ہیں، سب سیدھے دل نہیں چھپاتے، نہ پیٹ چھپاتے ہیں، نہ آپ گھٹنے چھپاتے ہیں، نہ بازو چھپاتے ہیں، چہرہ چھپاتے ہیں اپنا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے۔ آپ اگر نہ بھی چاہیں اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے آپ چہرے کے اوپر، یہ چہرے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے اے کاش ہم، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہوتی۔ اب کاش کا فائدہ ہے، اب تو حساب دے رہے ہیں نا، کاش تو وہاں پہ عمل کا وہ وقت تھا، 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، وہ وقت تھا، اب وقت نہیں، اب حساب کا وقت ہے، اب حساب دینا پڑے گا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے حاجت روا۔ اب یاد آیا نا، جب علماء کہتے تھے، اہل حق کہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق راستہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کروا رہا، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے امام ہی کافی ہمارے لیے۔ کیا کہیں گے؟ یقولون وقالوا ربنا انا اطعنا، وہ کہیں گے ہمارا رب، ہم نے فرمانبرداری کی، اطعنا سادتنا وکبراءنا، اپنی رہنماؤں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی ہم نے پیروی کی ہے، فاضلونا السبیل، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے گمراہ کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، آتہم ضعفین من العذاب، اب ان کو دگنا عذاب دو، کن کو؟ اماموں کو، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ دگنا کیوں؟ ایک تو ان کا اپنا عذاب، دوسرا ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب، ہمارا عذاب ان کے سر پہ۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، تو اوپر لعنت بھیجو، بہت بڑی لعنت، یہ لعنت کے مستحق ہیں، ہمیں زندگی گمراہ کرتے رہے۔ کوئی چھٹکارا ہے؟ معافی ہو جائے گی؟ نہیں، 60-70 سالہ زندگی میں تمہیں عقل نہیں آئی، بلکہ اسے عقل کو آگے کرتے رہے، آگے کرتے رہے، ہٹ درمی میں زندگی گزار، تکبر میں زندگی گزارتے رہے، اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہوتے رہے۔ میرے بندے آتے گئے، ہر دور میں، ہر زمانے میں آتے گئے، چھوٹا سا گروہ تھا، طائفہ منصورہ، تمہیں نصیحت کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے، اس دلدل سے نکلو، یہی برائی کی جڑ ہے، اس سے نکلو۔ تم نے کیا کہا؟ دنیا میں آج تم اپنے ان رہنماؤں کو برا والا کہہ رہے ہو، ان پر لعنت بھیج رہے ہو، دنیا میں ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ دیکھیں انصاف، دیکھیں سبحان اللہ، آج جو حق کی بات کرتا ہے لوگ اسے گالیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جو اہل بدعت کے ساتھ چل کے ان کی بات، ان کی زبان کی بات کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ دنیا میں ان کو برا والا کہتے تھے جو حق کی بات کرتے تھے، آج ان کو برا والا کہہ رہے ہیں جو ان کو حق پہ روکتے تھے، لیکن خود بھی ان کے ساتھ برابر کے گنہگار ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اگر ان کی پیروی کی جو ان کو گمراہ کیا تو وہ بچ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ آج امت کا جو حال ہے کسی سے مخفی نہیں ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اندھی تقلید۔ ہم اگر کسی امام کے قول کو پکڑ لیں، پھر قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے آئیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں، صحابہ کرام کے اقوال سامنے آئیں، دنیا جہاں کے کسی کا قول بھی ہو، سوال ہی پیدا تو ہم چھوڑیں، بس امام صاحب نے کہا اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں تمہاری خیر و عافیت ہے. ہم پر تقلید واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، سودان والے کے ہم پر تقلید واجب ہے، امام مالک کی تقلید واجب ہے، مصر والے کہتے ہیں ہم پر تقلید واجب ہے، اور امام شافعی کی تقلید واجب ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم پر تقلید واجب ہے، امام حنبل کی تقلید واجب ہے. کیوں بھائی؟ مصر کا رب دوسرا ہے، انڈیا پاکستان کا دوسرا ہے، اور سودان کا اور یہاں کا اور رب ہے، مرضی ہے جس کی جو چاہے. یہ فرق کس نے کیا ہے؟ اگر اللہ نے واجب کیا تو دکھائے کہاں پہ؟ اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بناؤ اور انہی کے اندر تقریر کرتے رہو تو ہمیں ماننے کے لیے تیار ہے، دکھاؤ کہاں پہ؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ ہمیں دکھاؤ، اگر کسی صحابی کا قول ہے وہ ہمیں دکھاؤ. لیکن کوئی بھی دلیل نہیں. باقی کیا رہتا ہے؟